हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अमीन अलैहि सलातु वस्सलाम ने मुझे ये बिशारत दी है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है मैं उस पर रहमत भेजता हूँ, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है मैं उस पर सलामती भेजता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आज फिर अपने सिलसिले अहकाम नमाज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें भी फरमा लीजिए कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में एक हदीस मुबारक को शामिल करते हैं। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम ने मुझे 10 चीज़ों की वसीयत फरमाई। आइए समाज फरमाइए कि वो 10 चीज़ें क्या हैं जिनकी वसीयत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हों को फरमाई। सबसे पहली बात आप फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन कुतिलता व हुर्रिखता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, खा तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या आग में ही क्यों ना जला दिया जाए, यानी आग में जल जाना पसंद कर लेना, कत्ल किया जाना पसंद कर लेना, लेकिन शिर्क ना करना। अल्लाह तबारक व ताला वहदहू ला शरीक है, वही माबूद बरहक है, उसका कोई शरीक नहीं है, तो उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराना। और दूसरी बात इरशाद फरमाया, वला तअक्कन वालिदैका वइन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, वालिदैन की नाफरमानी न करना, खा वो तुम्हें तुम्हारे अहले खाना और माल समेत उस घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। और तीसरी बात, वला ततरुकन सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन फइन मन तरक सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन फकद बरिअत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह अज़्ज़वजल। फर्ज नमाज जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जो शख्स जानबूझकर फर्ज नमाज को तर्क कर देता है उससे अल्लाह तबारक व ताला की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। वला तशरबन खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन, फरमाया कि शराब नोशी मत करना क्योंकि ये हर बेहयाई की जड़ है। और पांचवीं बात इरशाद फरमाई, वइयाक वल मासियत फइन्न बिल मासियति हल सखतुल्लाह अज़्ज़ वजल, गुनाहों से बचना क्योंकि गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी उतरती है, यानी बंदा जब गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, नमाजों को तर्क कर देता है, गाली गलौज करने लगता है, माँ बाप की नाफरमानियां करता है, शराब नोशियां करता है, इसी तरह जुआ खेलता है, सूद खोरी करता है, ये सब गुनाह है। कहा कि जब इंसान गुनाह करता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी इसके ऊपर नाजिल होती है, उतरती है, यानी अल्लाह इस बंदे से नाराज हो जाता है। जबकि हकीकत यह है कि हम दुनिया में आए اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اس کی ناراضگی کو مول لینا یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اترتی ہے۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچنا، خواہ تمام لوگ ہی مارے کیوں نہ جائیں۔ اور ساتویں بات وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، کسی علاقے میں موت کی وبا جب پھیل جائے اور تم اس وقت وہیں پر موجود ہو تو فرمایا پھر ثابت قدم رہنا۔ اور آٹھویں بات وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے اہل خانہ پر اپنے مال خرچ کرتے رہنا۔ اور نویں بات فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ أَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے سے غافل ہو کر لاٹھی اٹھانا رکھنا، یعنی محبت پیار حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے لیکن اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا خوف ختم ہو جائے اور پھر وہ تمہارے سامنے ہی گناہ پر گناہ کرتے نظر آئیں۔ تو اس لیے اپنا خوف کچھ قائم رکھنا تاکہ تمہاری حیا رہے اور تمہارا خوف رہے اور وہ گناہ سے بچتے رہیں۔ اور فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرنا، گویا یوں فرما دیا ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ضرور پیدا کرنا، خوف خدا ان کے دل میں موجود ہو، کیونکہ یہ وہ وصف ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے اور گناہوں بری زندگی کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے فرائض و واجبات سامنے رکھ کر اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں جو بھی لوازمات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے رک جاتا ہے اور اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ ان 10 باتوں کو سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ ان پر عمل کرنے سے ہماری زندگی بھی سنور جائے گی۔ ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں نماز کی 6 شرائط میں سے نیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، چند ایک سوال آج بھی نیت کے بارے میں ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نفل اور سنت کی نیت کس طرح کی جائے گی، یعنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سنت پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ سنت موقعہ ہے یا غیر موقعہ ہے، تو ہمیں اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں ان نمازوں میں اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی مطلق نیت کر لی تب بھی نفل ہو جائیں گے، تب بھی سنتیں ہو جائیں گی، لیکن بعض مشائخ نے ان میں بھی مطلق نیت کرنے کو ناکافی قرار دیا ہے۔ تو جب بعض مشائخ نے ناکافی قرار دیا ہے تو اس لیے ہمیں نیت کرتے ہوئے تصریح کر لینی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ سنتیں پڑھتے ہیں تو سنتوں میں سنت کی نیت کر لی جائے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی نیت کر لی جائے تو یہ کفایت کر جائے گی۔ اب مزید یہ ہے کہ کیا جب نماز تراویح رمضان المبارک میں پڑھی جائے تو کیا نماز تراویح میں بھی مطلق نیت کافی ہے؟ جی ہاں، نماز تراویح میں بھی اگر مطلقا نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو کفایت کر جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کرے یا سنت وقت کی نیت کر لے یا قیام اللیل کی نیت کر لے، تو فقہا فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی نماز کی اگر نیت کرنا چاہیں تو پوری نیت کس طرح کی جائے گی، آئیے اس کی بھی وضاحت سماعت فرمائیے۔ کسی بھی نماز کو پڑھنے سے پہلے جب نیت کی جائے تو یوں نیت کی جا سکتی ہے، مثلا نماز فجر پڑھنی ہے اور اس کے فرض ادا کرنے ہیں تو یوں نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت آج کے فرض نماز فجر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور اگر امام صاحب کی اقتدا میں ہے تو مقتدی کو یہ کہہ لینا بھی ضروری ہے کے پیچھے اس امام کے، اس کے بعد تکبیر کہے یعنی تکبیر تحریمہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے اور نماز ادا کرے۔ یاد رکھیے کہ مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، امام کو نیت امامت کرنا مقتدی کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام اگر امامت کی نیت کرے گا ثواب پائے گا، امامت کی نیت نہیں بھی کرتا اور کوئی شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء کے اندر، تو جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی مقتدی کی اقتداء کے لیے امام کا امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ مقتدی کا اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، امام اگر نیت نہیں کرے گا ثواب نہیں پائے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال پر ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور مرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مقتدی پر لازم ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، البتہ امام کے لیے ضروری نہیں، امام کر لے گا تو ثواب پائے گا۔ سنتیں جب پڑھ رہے ہوں تو سنت کی نیت کس طرح کریں گے؟ نیت کی میں نے چار رکعت نماز سنت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وقت ظہر کا جو قبلیہ ہے یا بادیہ ہے اس کا بھی ذکر کر لیں، میرا منہ قبلہ شریف کی طرف، اور پھر تکبیر کہیں، ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اگر مرد ہیں، خواتین ہیں تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ نماز واجب کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ نماز واجب میں واجب کی نیت کرے، یعنی لفظ واجب یہاں پر اضافی کر لے اور اسے معین بھی کر دیں، مثلا نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ، یعنی دو رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو یہاں نماز کا بھی تعین کر دیا اور واجب کی تصریح بھی کر دیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نیت میں تعداد رکعات کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ چار رکعت یا دو رکعت یا تین رکعت، یہ نیت کرنا کہ اتنی رکعت ادا کر رہا ہوں یہ ضروری ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا کہ تعداد رکعات کو معین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ معین کر لینا افضل ہے۔ چار رکعت ہیں تو چار کا ذکر کر لے، دو ہیں تو دو کا ذکر کر لے، تین ہیں تو تین کا ذکر کر لے، جیسے وتر تین ہوتے ہیں اسی طرح نماز مغرب کے جو فرض ہیں وہ تین ہوتے ہیں۔ تو تعداد رکعات کو معین کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل ضرور ہے۔ فرض نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر جب اس کو قضا کریں گے تو اس وقت نیت کیسے کی جائے گی؟ فرض قضا ہو جائیں تو دو چیزیں اس میں ضروری ہیں، دن کو معین کریں کہ کس دن کی قضا ہے، اور دوسرا نماز کو معین کریں کہ کون سی نماز ہے جو قضا کی جا رہی ہے، یعنی تعین یوم اور تعین نماز، یہ دو چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں کہا جائے کہ فلاں دن کی فلاں نماز میں قضا کر رہا ہوں، مطلقاً ظہر وغیرہ یا مطلقاً نماز، یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کفایت نہیں کرے گا کہ مطلقاً قضا کی نیت کر لی تو یہ ناکافی ہے، اس سے وہ قضا نہیں ہوگی۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک ہی نماز ذمے میں قضا تھی تو پھر دن معین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے ظہر کی نماز ہے اور وہ صرف ایک ہی اس کے ذمے پر قضا ہے۔ مثلا یوں کہہ لے کہ میرے ذمہ جو فلاں نماز ہے، ظہر کی فلاں نماز، عصر کی فلاں نماز، فجر کی فلاں نماز ہے، یہ صرف کہہ لینا کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے ذمے بہت ساری نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں، اب ان کو دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر فقہا نے ایک آسان طریقہ لکھا ہے، کہا کہ یہ نیت کرتے ہوئے یوں کہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز۔ مثال کے طور پہ عصر کی نمازیں ہیں، اس کے ذمے بہت ساری قضا ہیں، تاریخیں یاد نہیں ہے، دن یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میرے ذمے عصر کی نمازیں قضا ہیں وہ کتنی ہیں، 50 ہیں، وہ 100 ہیں، یا پورے ایک سال کی ہیں، یا 2 سالوں کی ہیں، یا 4 سالوں کی نمازیں ہیں، تو یہ پتہ ہے کہ اتنی نمازیں ہیں، یا یہ اس نے حساب کر لیا ہے یا ظن غالب کر لیا اپنے حساب و کتاب کے اعتبار سے، تو اب یہ تعین کر چکا ہے کہ میرے ذمے 4 سالوں کی نمازیں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی نماز تو ایسی ہوگی جو سب سے پہلی ہے اور کوئی نماز ایسی ہوگی جو سب سے آخری ہے. تو اس میں فقہا نے کہا کہ جس کے ذمے بہت ساری نمازیں ہیں، یہاں تک کہ اس کو دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، یعنی تعین یوم نہیں یہ کر سکتا، تو ایسی صورت میں تعین نماز تو کرے گا، تو اس میں پھر یہ کہہ لے کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی نماز قضا ہے ظہر کی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح جو سب سے پہلی قضا ہوئی تھی وہ مائنس ہو جائے گی، وہ ساقط ہو جائے گی، اور اس کے بعد والی جو دوسرے نمبر پر ہے اب وہ سب سے پہلے والی بن جائے گی. تو اس طرح کرتے کرتے پورے 2 سال 4 سال 5 سال جتنے سالوں کی نمازیں ہیں وہ اس کے ذمے سے اتر جائیں گی. یا پھر دوسری جو صورت ہے کہ سب سے آخری نماز، یعنی زندگی کی جو سب سے آخری نماز قضا عصر کی ہوئی تھی، اس کی نیت کر لے کہ میں سب سے آخری نماز جو میری زندگی میں نماز ظہر یا عصر یا مغرب قضا ہوئی وہ قضا کر رہا ہوں، تو اب یہ وہ چونکہ پڑھ رہا ہے تو اس کی جو سب سے آخری تھی وہ مائنس ہو جائے گی، اور جو سیکنڈ لاسٹ تھی جو اس سے اوپر والی تھی اب وہ آخری کہلائے گی، کیونکہ اس کے ذمے اب وہ آخری ہے، تو وہ آخری کی نیت اگلی نماز میں کرے گا تو وہ مائنس ہو جائے گی. تو اس طرح کرتے کرتے یہ اوپر تک چلتا چلا جائے گا، 2, 4, 5, 6 جتنے سالوں کی اس کے ذمے پر قضائیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اور چونکہ نماز کو قضا کیا بغیر کسی عذر شرعی کے، نماز کو قضا کر دینا یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، تو اس کے لیے توبہ بھی یہ لازم ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین ان مسائل کو یاد رکھیے، جو نیتیں بیان کی گئی ہیں ان نیتوں کو بھی ذہن میں رکھیے اور پھر اس کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھتے چلے جائیے. آئیے ناظرین آج کے اس سلسلے میں چونکہ ہمارے پاس ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں تو سوالات کا سلسلہ بھی شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے.
عمر دراز اتاری فیصل آباد سے، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مساجد میں جماعت کے بعد ذکر اللہ یا کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دی جائے کہ اس ذکر اللہ کرنے سے دیگر نمازی حضرات جن کی نماز ابھی بقیہ ہوتی ہے ان کی توجہ بٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرما دی جائے کہ اس ذکر اللہ کو جاری رکھا جائے یا اس کو روک کے مختصر دعا کا سلسلہ کر لیا جائے.
نماز با جماعت کے بعد بلند آواز سے جو ذکر کیا جاتا ہے یہ احادیث صحیحہ سے اور صالحین رحمہم اللہ تعالی کے عمل سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نماز با جماعت کے بعد ذکر بالجہر یہ رائج تھا. اس عمل محمود کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر وارد ہیں، اور اہل ذکر کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بطور خاص ذکر کے لیے مغفرت کی بشارت اور اجر عظیم کی جو بشارت اور خوشخبری ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہے، اور جو ذکر کرنے والے ہیں انہیں کامیابی اور فلاح کی نوید سنائی گئی ہے. لہذا ان فضائل کے حصول اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کی طرح اب بھی اسے بدستور قائم رکھنا ایک مستحسن عمل ہے، انتہائی اچھا عمل ہے. البتہ فقہ کرام نے یہاں پر اس مسئلے میں ہماری اصلاح یہ کی ہے کہ ذکر بالجہر میں یہ اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایسے مواقع پر دیکھ لیا جائے جہاں پر نماز کے اختتام پر یعنی جیسے ہی جماعت ختم ہوئی پیچھے اگر نمازی نماز پڑھنے والے موجود ہیں، ایک نمازی ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، تو پھر آہستہ آواز سے ذکر کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذکر کی وجہ سے وہ قرات بھول نہ جائے، تو اتنی آواز ہو کہ جس سے اس کے قرات کرنے میں، نماز پڑھنے میں خلل واقع نہ ہو. اور اگر پیچھے کوئی ایک بھی نمازی نہ ہو یعنی سب کے سب ہی تکبیر اولا میں شامل ہو گئے یا پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، رکوع سے پہلے پہلے یا رکوع میں شامل ہو گئے اور ان کو رکعت مل گئی، اب امام صاحب کے ساتھ سب ہی سلام پھیر چکے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ذکر بالجہر کیا جائے، اونچی آواز سے بلند آواز سے ذکر کر لیا جائے، تو اس طرح اعتدال کا راستہ رکھا جائے، بالکل اسے ختم نہ کیا جائے۔ مزید سوال چلائیے۔
جی، میں فاروق احمد اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنت موقع ہوتی ہیں، ان نمازوں میں سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ اور دوسرے جو دیگر اراد و وظائف ہیں، وہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنے چاہیے یا نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھنے چاہیے؟
جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد دو سنتیں ہیں، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد دو سنتیں ہیں، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد دو سنتیں ہیں، تو جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں فرضوں کے بعد طویل یعنی لمبے اوراد و وظائف، جیسے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، پھر تسبیحات فاطمہ، ان سب کو ملا کر پڑھنا، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ، یعنی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، زیادہ وقفہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں نہیں دینا چاہیے۔ البتہ مختصر وظائف، مثلا صرف آیت الکرسی پڑھ لیں یا صرف تسبیح فاطمہ پڑھ لیں یا صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد سنتوں میں بلا عذر زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، اس سے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ احادیث کے اندر نماز کے بعد ذکر آتا ہے لیکن اس میں بھی قلیل ذکر کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر علماء نے لکھا کہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ 10 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ قلیل مقدار ہے، یہ پڑھا جائے یا اتنے اوراد و وظائف، یعنی اتنا وظیفہ کیا جائے کہ جو اس کے 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہو جائے، تو پھر شرن حرج نہیں ہے، یہ تاخیر ایسی نہیں ہوگی جو خلاف اولا کہلائے یا ناپسندیدہ ہو، مکروہ تنزیہی کہلائے، اور یہی پڑھ لیا جائے یا اس کی جگہ پر کوئی اور وظیفہ۔ البتہ آیت الکرسی بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، تسبیحات فاطمہ بھی پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھ لیں، یہ سب ملا کر کے یہ ذکر طویل بن جائے گا۔ ان میں سے ایک چیز پڑھ لیں، یا آیت الکرسی پڑھ لیں، یا سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں، یا کلمہ شریف کا ذکر کر لیں 10 مرتبہ تک، اتنا وقفہ دے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کے پھر ثواب میں کمی آئے گی، تو کمی نہیں آنی چاہیے۔ عام طور پر فقہ نے لکھا کہ یہ جو اذکار طویلہ کا نمازوں کے بعد تذکرہ احادیث میں یا فقہا نے کیا ہے، یہ عام طور پر جو مراد ہوتی ہے، یہ فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں، سنتوں کو ادا کرنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں طویل ذکر اذکار اور اوراد و وظائف نہ کیے جائیں، کم کیے جائیں تاکہ سنتوں کے ثواب میں کمی واقع نہ ہو۔ مزید آگے سوال چلائیے۔
میرا نام محمد معظم ہے اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ موبائل اور ٹی وی پر ریکارڈڈ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے آیت سجدہ سننے سے سننے والے پر تلاوت سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟
ٹی وی ہو یا موبائل ہو، آیت سجدہ اس میں ریکارڈڈ ہے، اب وہ اگر پڑھی گئی، سننے والوں نے سنی، تو اس سے آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ جی، مزید سوال چلائیے۔
محمد وقاص ستاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رکوع اور سجود نماز کے اندر قہقہ لگانے سے وضو اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ نماز جنازہ کے حوالے سے حکم بیان کیا جاتا ہے کہ قہقہ لگانے سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ اس کی کیا حکمت ہے؟
رکوع اور سجود والی نماز میں قہقہ لگائیں تو نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا، البتہ سجدہ تلاوت ہو یا نماز جنازہ ہو، اس کے اندر اگر قہقہ لگایا اور ہنسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ قیاس کے مخالف حکم دیں یا قیاس کے موافق حکم دیں، دونوں ہی صورتوں میں وہ نافذ العمل ہے، البتہ خلاف قیاس اگر حکم فرمائیں تو بھی شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ حکم اپنے مقام پر تو موجود رہے گا، البتہ اس کے اوپر مزید احکامات کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ٹوٹنے کا اور وضو ٹوٹنے کا کہکہ لگانے پر حکم ارشاد فرمایا تو وہ رکوع سجود والی نماز تھی، اور یہ حکم خلاف قیاس، چونکہ یہ حکم خلاف قیاس ہے، یعنی ایسے اسباب کہ جو وضو توڑنے والے ہیں وہ تو پائے نہیں گئے، تو پھر وضو کیوں ٹوٹا؟ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ حکم قیاس کے مخالف ہے تب بھی یہ نافذ العمل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اپنے مقام پر اسے باقی رکھا جائے گا۔ اور وہ نماز کے جو رکوع و سجود والی نہیں ہے، مثال کے طور پہ نماز جنازہ، تو اس کی طرف اسے مزید نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاف قیاس حکم ارشاد فرمائے تو اس میں قانون یہ ہے کہ اسے اپنے ہی مقام پر باقی رکھا جائے گا اور مزید احکامات کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ البتہ فقہ نے یہ لکھا سوائے یہ کہ جس حدیث اور اثر میں خلاف قیاس حکم بیان کیا گیا وہ کسی علت کے ساتھ معلل ہو یا اس پر قیاس کرنے پر فقہا کا اتفاق ہو جائے تب تو ہو سکتا ہے، ادروائز اسے اپنے مقام پر باقی رکھا جائے گا۔ تو لہذا اس مسئلے کو بار بار سنیے اور سننے کے بعد ذہن میں رکھیے تاکہ دونوں کا فرق سمجھ آ سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو سیکھا جو سکھایا اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔